کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ دعوت اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی آڈیو کالز, ویڈیو کالز اور ایس ایم ایس انشاءاللہ عزوجل ہم شامل سلسلہ کریں گے. آئیے آپ کی کال سے ہی اپنا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں.
اگر کوئی شخص گورنمنٹ کے کسی کوارٹر میں رہتا ہو تو وہ کیا اس کوارٹر کو بیچ سکتا ہے یا کسی کو کرائے پر دے سکتا ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر گورنمنٹ کی طرف سے ملازمین کو جو کوارٹر رہنے کے لیے دیے جاتے ہیں,
جی,
تو جو عمومی طور پر جو رائج ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف رہائش کے لیے ہوتے ہیں.
ٹھیک.
وہ آگے کرائے پر دینے کے لیے نہیں ہوتے.
ٹھیک.
بلکہ یوں بھی نہیں ہوتے کہ آپ چھوڑ کر کسی کو قبضہ دے دیں, بھلے وہ اسی محکمے کا ہی ملازم کیوں نہ ہو.
ٹھیک.
تو اس کی الاٹمنٹ کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے.
ٹھیک.
تو اس طریقہ کار کے مطابق جس کی الاٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس کو صرف اس میں رہنے کا ہی حق حاصل ہے.
ٹھیک.
اس کو فروخت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے.
ٹھیک.
اس کو آگے کرائے پر دینے کا عام طور پر گورنمنٹ کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں اس کے مطابق اجازت نہیں ہوتی ہے.
ٹھیک.
کیونکہ بیچے تو بندہ اس کو یا کرائے پر اس چیز کو دے جس کا وہ مالک ہے.
ٹھیک.
جس کا وہ خود مالک ہی نہیں ہے تو اس کا آگے بیچنا بھی جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
اسی طرح کرائے پر دینے کے لیے بھی ملکیت ضروری ہے.
صحیح.
دوسرے کی چیز اٹھا کر کرائے پر نہیں دی جا سکتی.
صحیح.
ہاں, اگر کسی کو ایسے اختیارات, خصوصی اختیارات محکمے کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہے کہ بھئی آپ بیچ بھی سکتے ہیں, کرائے پر بھی دے سکتے ہیں.
صحیح.
تو پھر کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک.
اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو گورنمنٹ کے کوارٹرز میں رہ رہا ہوتا ہے,
جی,
تو جب وہ ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ کوارٹرز کی تعداد کم ہوتی ہے اور جو طلبگار ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, تو لوگ پھر رشوت لے کر بھی بعض کو قبضہ دے دیتے ہیں.
ٹھیک.
کہ ہم آپ کو قبضہ دے دیں گے, آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں. تو اس طور پر جو یوں لین دین ہوتا ہے یہ بھی ناجائز اور گناہ والا ہے کہ یہ جو عوض لیا جا رہا ہے کسی بھی شخص سے تو یہ شرعاً عوض بنتا نہیں ہے.
ٹھیک.
یہ رشوت بنتی ہے. تو اس طور پر بھی جو کرتے ہیں ان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے, اور جن سے اگر رشوت کے طور پر کہ آپ کو قبضہ دے دیں گے پھر آپ قابض ہو جائیے گا.
صحیح.
عام طور پر پوچھنے والا نہیں ہوتا, جو قابض ہو جاتا ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے. تو اس طور پر قبضہ دینے کے لیے پیسے لینا پھر اس کو قبضہ دلانا, تو یہ پیسے لینا ناجائز اور گناہ ہے.
صحیح.
جن سے لیے ہیں ان کو واپس کرنا ضروری ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, اس حوالے سے مفصل جواب ہمیں مل گیا. تو جو اس طرح کے کوارٹرز وغیرہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں, اگر ہمارے ساتھ اس وقت شامل سلسلہ ہیں تو جو بیان کیا گیا اسی پر عمل کی نیت فرما لیجیے, اور شرن بھی آپ پر یہی لازم ہے. جی اگلی کال.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے. ایک سنیار ہے, اس نے کسی کو ادھار زیور دیا اور لینے والے نے کہا کہ میں کچھ دن یا کچھ ماہ کے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا. اب اس نے کم و بیش ایک سال ڈیڑھ سال گزر گیا, بار بار دکاندار نے اس سے پیسے بھی مانگے لیکن اس نے پیسے نہ دیے. اب اس کے دو بیٹے بھی ہیں جو کماتے بھی ہیں لیکن عورت بیوہ ہے, اور ایک بیٹے کے پاس وہ رہتی ہے جو کہ نشے کا عادی ہے. اس کے بچے بھی اس کے پاس ہیں، آیا کہ اب وہ دکاندار سنیار جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر اس کو وہ سونا دے سکتا ہے، یعنی معاف کر سکتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دے؟
اچھا، ایسا ہوتا ہے نا، جب قرض کسی کو دیتے ہیں، اب قرض واپس نہیں مل رہا تو ذہن بنتا ہے کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، تو چلے یہی زکوٰۃ ہو جائے ہماری.
اس صورت میں اس کو زکوٰۃ شمار کر لینا یا یہ کہنا کہ میں نے معاف کر دی، وہ میری زکوٰۃ شمار ہو گئی، تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے،
کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرعی فقیر کو قبضہ دینا ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ اس نے جس کو رقم دی ہے تو وہ اولاً اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نہیں دی ہے، وہ شرعی فقیر بھی ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اس طور پر معاف کرنے سے کسی پر قرضہ ہے، اب یہ کہتا ہے کہ معاف کر دوں، اگرچہ وہ مستحق بھی کیوں نہ ہو، تو اس طرح معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
اس کا اگر حل ہو جائے کہ وہ کوئی صورت ایسی اختیار کر لے.
دیکھیں، اس کے بظاہر تو حل کی کوئی صورت بظاہر نہیں نظر آتی، کیونکہ اس کا مطالبہ تھا اس شخص سے کہ جس کا انتقال ہو گیا. تو اب یوں تو فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض نہیں دے رہا اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، تو پھر یہ یوں کر سکتا ہے کہ اس وقت جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس کو دے دے، جب وہ قبضہ کر لے تو پھر جو ہے یہ قرض کی صورت میں اس سے واپس لے لے. تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، جب اس نے قبضہ کیا تو وہ اس رقم کا مالک ہو گیا. اب چونکہ اس نے اس شخص کا قرض دینا ہے تو یہ اس سے زبردستی بھی لے سکتا ہے، یوں جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، قرض بھی ادا ہو جائے گا. اب اس کا جو مطالبہ ہے وہ اس شخص سے ہے کہ جس کا انتقال ہو چکا. اب چاہیے تو یہ کہ اگر اس کے مال میں سے جو ہے وہ اتنا تھا کہ اس کا قرض ادا کیا جا سکتا تھا، تو ورثاء کو چاہیے تھا، ورثاء پر لازم تھا کہ وہ پہلے اس کا قرض ادا کرتے. لیکن اب چونکہ اس کا مطالبہ ورثاء سے نہیں ہے، تو اس لیے اب کوئی ایسی صورت بن نہیں رہی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ ان کو دے دے اور پھر قرض وصول کر لے.
میرے ذہن میں یہ صورت تھی جو ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمائی، یعنی ایک صورت ہے اپنے قرض کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی. ویڈیو کال شامل کریں گے.
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا یہ سوال ہے کہ وراثت میں لڑکی کا کتنا حصہ ہے، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، وراثت میں لڑکی کا حصہ،
لڑکی تو بیٹی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، عام مراد یہ ہے کہ بیٹی کا حصہ. تو بیٹی جو ہے اس کے تین صورتیں ہیں. اگر صرف بیٹی ہے، ایک ہے، تو وہ کل جائیداد کا نصف یعنی آدھا لے لے گی. اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر یہ دو تہائی لیں گی. اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ہیں تو یہ بیٹے اور بیٹی مل کر اسبہ ہو جائیں گے. اب جو تقسیم ہوگی وہ یوں ہوگی کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا. تو اب جو بھی صورتحال ہوگی کہ صرف بیٹی ہے، ایک ہے، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، یا بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی چھوڑا ہے، تو پھر جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے اور یہ حصے مقرر شدہ ہیں تو اس کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی.
ٹھیک جی، اگلی ویڈیو کال.
السلام علیکم، میرا نام عبد الواحد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جائیداد کے جو حصے ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی بھائی بہن اپنا حصہ نہیں لینا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور ہماری صحیح رہنمائی فرما دیجیے.
جی، کوئی اگر
جی جائیداد کا حصہ تو لینا یوں ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جائیداد میں مرنے والے کے ورثاء کے حصوں کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا، تو یہ لازمی حصے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اب اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ لے کر کسی کو بھی دے دے.
ٹھیک ہے،
وہ فرض کیا کہ اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہے، اپنی بہن کو دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ لے.
صحیح،
اور لے کر پھر جس کو بھی چاہے دے دے. اگر لیے بغیر معاف کر دیا یا بولا کہ کسی کو بھی بولا کہ میں نے آپ کو دے دیا، تو اس صورت میں یہ دینا دینا نہیں ہوگا، کیوں کیونکہ یہ ہبہ ہے، گفٹ یعنی تحفہ ہے، اور تحفہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ اس کو قبضہ بھی کرا دے، اگر قبضہ اس کا نہیں ہوگا تو اس صورت میں گفٹ مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری اس میں اس جہت کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا شرعی حوالے سے کہ یہ مشاع کا گفٹ ہے، یعنی ابھی اس کی تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس میں سب کے حصے ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مشترکہ طور پر ہو تو اس کے لیے پھر یہ کہ جدا کر کے تقسیم کر کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرایا جائے گا۔ اگر جدا کر کے نہیں دی ہے اور ایسے بول دیا کہ آپ لے لیں، تو پھر جو گفٹ کے تحفہ دینے کے شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، لہٰذا اس مشترکہ مال میں سے اپنا حصہ جدا کر کے جس لے لے اور پھر لینے کے بعد جس کو دینا ہے وہ اس کو دے دے۔
اچھا، اس میں بالغ اور نابالغ کی وہ رہے گی شرط؟
جی، نابالغ تو ظاہر ہے کہ اپنا حصہ کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا ہے، یعنی یہ بالغ تو نابالغ کو دے سکتا ہے، لیکن نابالغ اگر یہ چاہے کہ کسی کو تحفہ دے تو پھر اس صورت میں وہ تحفہ نہیں دے سکتا ہے،
وہ جب بالغ ہوگا تو اسی کے بعد وہ سلسلہ ہوگا۔ ایس ایم ایس پہلا یہ ہے کہ ہزاروں عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، عالم برزخ کیا ہے؟
جی، جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو یہ جو عالم ہے قبر میں جانے سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک کا جو عالم ہے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔
اچھا، عالم برزخ کے حوالے سے جو ذہن میں بات ہوتی ہے، جیسے قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، اب قبر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے نیچے ہی تو مردہ ہے، میت ہے، تو اس کو فائدہ پہنچے گا، تو کیا آپ فرمائیں گے عالم برزخ کے حوالے سے؟
دیکھیں، حدیث پاک میں یہ آیا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو دنیا میں وہ عمل کرتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اب قبر میں کوئی عمل نہیں ہے، اور اب وہ عمل کرے گا بھی صحیح تو اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب نہیں ہے، تو اجر و ثواب والا جو معاملہ تھا وہ دنیا میں تھا، تو اب جب قبر میں چلا گیا تو اس کا جو دنیا میں کر گیا وہی اس کے پیش نظر ہوگا، لہذا اب اگر اس کو قبر کے اندر راحت پہنچانی ہے یا قبر کے اندر یہ کہ اس کو کوئی ثواب پہنچے تو اس کا سلسلہ ایصال ثواب ہے، تو وہ ایصال ثواب مالی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ایصال ثواب نوافل پڑھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، حج اور عمرہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کو پانی کھانا کھلانا، پانی پلانا، جو بھی نیکی اور بھلائی کے کام ہیں ان سب امور کو کرنے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ پانی ڈالنا بظاہر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مردے کو فائدہ پہنچے، اب اگر مردے کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کو بکثرت ایصال ثواب کیا جائے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، نیک اولاد، اور اگر اس نے صدقہ ایسا کر گیا کہ جو صدقہ جاریہ ہے تو قبر میں اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور علم نافع، نفع بخش علم، یعنی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر لکھی ہے، حدیث پاک کی شرح لکھی ہے، تو یہ جو علم لوگ پڑھتے رہیں گے اور اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اب مردے کو ملتا رہے گا، لہذا قبرستان جا کر یا قبرستان کے باہر اپنے مرحومین کے لیے وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اس برزخی عالم میں ان کے لیے فائدہ پہنچائے، اور وہ ایصال ثواب ہے۔
ایس ایم ایس ایک یہ ہے کہ جو زمین ناپاک تھی ہوا اور دھوپ سے خشک ہو گئی، پھر دوبارہ اس پر اگر پانی آ گیا تو کیا اب دوبارہ ناپاک ہو جائے گی وہ؟
نہیں، اگر اس کے اثرات ناپاکی کے جاتے رہے تو زمین پاک ہو گئی، اب پانی آنے سے ناپاک نہیں ہوگی۔
ٹھیک، مزید کالز شامل کریں گے۔
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی شخص کوئی چیز چوری کی ہے اور دکان سے چوری کر کے سیل کر رہا ہے، تو اس چیز کا خریدنا کیسا، اور اگر پہلے کبھی خریدی ہو تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کا کیا کیا
جائے؟
جو چیز جس شخص کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے اور چوری کی چیز ہی لایا ہے تو اس سے خریدنا جائز نہیں ہے، اور اگر پہلے خرید لی تھی پتہ چل گیا ہے تو اس صورت میں جو اصل مالک ہے اگر پتہ ہے کہ یہ فلاں کی چیز ہے، فلاں کی دکان میں تھی، یا فلاں کی یہ چیز تھی اور یہ پہچان رکھتا ہے، تو پھر تو اس اصل مالک کو لوٹا دے، اور اگر نہیں اس کا علم تو پھر اس کا صدقہ کر دے.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال.
ہمارا نام ساجد اتاری ہے، ہماری دکان ہے کریانے کی، اور ہم ادھار والوں کو ادھار یعنی کہ پیسے زیادہ ریٹ لا سکتے ہیں یا نہیں؟
کیا فرمائیں گے؟
جی، اگر ریٹ متعین کر دیا، دیتے وقت یہ بتا دیا کہ یہ چیز آپ خرید رہے ہیں اور یہ اتنے کی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں ادھار میں اگر بتا دیا اور زیادہ رقم میں بیچ دیا، باہمی رضابندی سے یہ معاملہ ہوا،
جی،
تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی، اگلی کال.
محمد عمران اتاری، مرکز اولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر امام مسجد جس کی کمر رکوع کی مانت چکی ہو، اس کے پیچھے کیا نماز ہو جائے گی؟
کیا فرق؟
جی، جس کی کمر جھکی ہوئی ہو اور اس کا قب اتنا ہو کہ حد رکوع تک بھی اگر پہنچ چکا ہے، تو بھی اس کے پیچھے اقتداء جائز ہے.
سبحان اللہ، کیا بات ہے. مزید کال.
میرے پاس ایک عورت سامان لے کے گئی تھی، وہ سامان میرے پاس چھوڑ گئی، یہاں پہ چھوڑی چلی گئی، تقریباً بہت دن ہوا ابھی تک واپس آئی نہیں، تو بتائیے اس سامان کا میں کیا کروں؟ پتا نہیں وہ آگے آئے گی کیا نہ آئے گی.
صحیح، کیا فرمائیں گے؟
جی، کوشش کریں کہ اس سامان کو محفوظ کر کے رکھیں. عام طور پر جو دکانوں میں خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بعض کسٹمر تو مستقل کسٹمر ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ دو مہینے بعد، بعض سال بعد آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں سامان کو حفاظت سے رکھیں اور جب وہ آئیں تو پہنچا دیں. اور اگر اب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے وہ، ایسے بھی کسٹمر بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جو آ جاتے ہیں دکان پر خریداری کرنے کے لیے، جان پہچان نہیں ہوتی اور ان کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کافی عرصہ ہو چکا، تو اب اس صورت میں اس کا حکم جو مثل مارے لکتا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر دے یا کسی شریف فقیر کو قبضہ کرا دے اس کے اوپر.
ویڈیو کال ہم شامل کر دیں.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم انسٹالمنٹ پہ قسط پہ گاڑی دیتے ہیں، تو انسٹالمنٹ لیٹ کرنے پر اگر ہم کسٹمر سے اگر کوئی ایکسٹرا چارجز لگائیں کسی بھی مد میں، تو وہ کیا ہے، جائز ہے یا نا جائز ہے؟
جی، کیا فرمائیں گے؟
جی، جو کسٹمر سے لیٹ پیمنٹ کرنے کے اوپر چارجز لگائے جاتے ہیں، یہ در حقیقت جرمانہ ہے، اور جرمانہ لینا شرعاً ناجائز اور گناہ ہے. تو کسی بھی صورت میں لیٹ پیمنٹ کے اوپر ایکسٹرا چارجز لگانا جائز نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات یہ وسوسہ آتا ہے کہ کوئی کلمہ صحیح نہیں نکلا قرآت میں یا تسبیحات میں، تو اب کیا کریں؟ سجدہ صحف کریں، نماز دوبارہ پڑھیں، کیا کریں؟
دیکھیے، وسوسے کا تو اعتبار نہیں ہے.
ٹھیک.
کہ کسی کو اگر خواہ مخواہ وسوسہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اس صورت میں تو کوئی حکم نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے لفظ غلط ادا کیا، اس کا ان کو بالکل غالب یقین ہے یا ان کی عادت ہے کہ وہ غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا لفظ تھا، اس میں کیا غلطی ہے، وہ لفظ بتا کر اور وہ غلطی بتا کر کہ یہ لفظ اس کو یوں پڑھا گیا، تو پھر ہی اس کا حکم واضح ہوگا اور بتایا جا سکتا ہے کہ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا. اس میں نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں جو عام طور پر جو اس طرح کی غلطی ہے، تو اس میں یہی ہوگا کہ یا تو نماز فاسد ہو جائے گی یا نماز فاسد نہیں ہوگی. فاسد ہوگی تو پھر دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، فاسد نہیں ہوئی ہے تو پھر اس میں کوئی سجدے صاحب والا اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں، بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جیسے تکبیر قنوت ہی چھوڑ دی ہے، اب یہ چھوڑنے کا نہیں ہے بلکہ یہ جو پوچھ رہے ہیں اس میں غلطی کرنے کا ہے، تو متعین جواب اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ وہ لفظ اور اس غلطی کو واضح کیا جائے، تو پھر اس کا شرعی حکم واضح ہوگا.
تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، جیسے انہوں نے تو یہ کہا ہے ایک لفظ وسوسہ آیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی سنی عالم کو اپنی نماز سنائیں، اسلامی بہنیں کیا کریں اس حوالے سے؟
جی، اس میں ضروری ہے، ظاہر ہے کہ نماز جو ہے، نماز کا نہ ہونا یا نماز کا فاسد ہونا، یہ تو بالکل خسارہ ہی خسارہ ہے کہ بندہ ساری زندگی جو ہے وہ نمازیں ادا کرتا رہے اور پتہ چلا کہ نماز کی ادائیگی میں جو ہے وہ بعض چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو رہی تھی، جن کی وجہ سے ان کا واجب ترک ہو رہا تھا، یا کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی نماز ادا کرتا رہا اور اس کو 70 سال کی عمر میں پتا چلا کہ اس کی نماز درست نہیں ہے، اور وہ غلطی بھی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نے 70 سال کی نمازیں ضائع کر دی ہیں. اب اس نے یہ خسارہ ہی خسارہ کیا، اور یہ کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ وہ مصروف رہا، پتا نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو بالغ ہوتے ہی فرض ہو جاتی ہے، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے حکم ہے کہ نماز پڑھانے کا جو ہے وہ سختی سے حکم دیں اور بچوں کو اس کے اوپر عمل کروائیں تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو وہ نماز پڑھنے کے عادی ہو چکے ہوں اور پہلے سے ہی اس کی نماز کی درستی کی والدین کو جو ہے وہ ترکیب کرنی چاہیے. اب بالغ ہوتے ہی جس کام کو کرنا تھا اور اب موت کے جو ہے وہ گڑے کے اوپر جو ہے وہ قبر میں جیسے کہتے ہیں کہ ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، اب اس وقت پتہ چلا تو اگر حساس آدمی ہو جس کو نمازوں کی فکر ہو تو وہ تو شاید اسی وقت ہی اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ بھئی میری 70 سال کی نمازیں ضائع ہوئی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے فرض ادا کرنے کا حکم دیا تھا اس میں میں نے اتنا تساہل یعنی غفلت برتی کہ میری وہ سب نمازیں ضائع ہوتی رہیں. تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو کسی سنی عالم دین سے اور کسی سنی قاری صاحب سے چیک کروا لے، ایک ٹیسٹ کروا لے. ہم دیکھیں اپنی صحت کے لیے بھی تو مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلکہ جو لوگ ہوتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سالانہ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو اپنی فٹنس اپنی صحت کا پتہ چلتا رہے. تو جب ہم اپنی صحت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں تو وہ نماز کے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق بتائی گئی ہے تو اس بارے میں اگر ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے. تو اس کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے کسی ایسے شخص سے کہ جس کی ادائیگی درست ہے، جو مسائل جانتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر سنانا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے. اس میں شرم والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک سیکھنے کے مراحل میں رہتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھے. تو پھر جو چیز اس کے اوپر فرض ہے اگر اس میں غفلت کرے گا تو کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا. تو اس لیے یہ سیکھنا چاہیے. بالخصوص میں یہ عرض کروں گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رات کو بالغان کے جو مدرسے لگتے ہیں ان مدرسوں میں قرآن پاک پڑھنا، صحیح درست طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور ساتھ دعائیں اور اذکار بھی سکھائے جاتے ہیں، مسائل بھی بتائے جاتے ہیں. تو اس کے اندر داخلہ لے لے، اس میں بیٹھ جائے اور اپنی نماز کو بھی درست کر لے، اپنے قرآن پاک کو بھی درست کر لے.
مدی سین کے ناظرین، آپ نماز کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں مشورے عطا فرمائے، تو کوشش کریں ان پر عمل کریں. مرنے سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنی نمازوں کو عبادات کو درست کرنا ہے، یہ سلسلے اس لیے رکھے جاتے ہیں. مزید کال
پر قرض زیادہ ہو پر حرمین شریفین جانے کی انتظام ہو جائے، نہیں عمرہ شریف کرنے کا انتظام ہو جائے، تو قرض والا شخص کیا کرے، اس کا جانا کیسا،
کیا فرض عمرہ؟
دیکھیے اولاً تو جو ہے وہ بار قرض جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، قرض ادا نہ کر سکے اور پھر اس میں ٹال مٹول والا پہلو بھی تھا، تو یہ تو فرمایا گیا نا کہ جو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. تو پہلے تو جن کا قرض لیا ہوا ہے ان سے ان کو ادا کرے، اور اگر ادا فی الحال نہیں ہے تو ان سے اجازت لے لے کہ اس طرح میری ترکیب ہے، پیسے تو ہیں میرے پاس اتنے کہ میں آپ کو ادا کر دوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کر لوں. تو اس میں اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس صورت میں چلے جائیں.
جی مزید کون؟
سوال یہ ہے کہ جو مسجد تعمیر ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اس کا جو ساز و سامان ہے وہ کیا ہم بیچ سکتے ہیں یا دوسری مسجد کو ہم دے سکتے ہیں، یا اسی طرح وہ کھڑا رہے گا؟
اس میں صورتیں ہیں وہ یہ کہ اگر فرض کیا کہ اب سوال جو ہے وہ یہ کہ نئی مسجد تعمیر کی اور پرانی کا سامان ہے, اس میں اگر یہ جو سامان تھا اگر کسی شخص نے اپنی طرف سے ڈونیشن کیا تھا, ڈونیٹ کیا تھا بطور عطیہ دیا تھا, تو اب اس مسجد کے استعمال کے قابل نہیں رہا, تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جس نے دیا ہے اس کو واپس کیا جائے, اور اب وہ جہاں بھی چاہے اس کو خرچ کر دے, گھر میں رکھ دے, کسی مسجد میں دے دے, بیچ دے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ مسجد کے عطیات ہی سے خریدا گیا ہے, تو جو مسجد کے عطیات سے خریدا گیا ہے اگر اس سامان میں کوئی ایسا سامان ہے کہ جس کو مسجد میں دوبارہ بھی جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے, دوبارہ مسجد کے کام آ سکتا ہے, اور اس کو حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا جا سکتا ہے, اور بوقت ضرورت پھر استعمال ہو جائے, تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھا جائے, اور جب ضرورت پڑے تو پھر اس کو استعمال کر لیا جائے. اور اگر اس کے جو ہے وہ اس وقت بھی حاجت نہیں ہے اور سنبھال کر رکھ نہیں سکتے, سنبھال کر رکھیں گے تو اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, تو پھر اس صورت میں جو وہاں کے محلے کے نمازی ہیں, دیندار لوگ ہیں, ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اس سامان کو بیچا جا سکتا ہے, اپنی ذاتی ضرورت میں خرچ نہیں کر سکتے. ہاں جس کو ذاتی ضرورت ہے وہ مسجد سے خرید لے, خریدنے کے بعد پھر اس کو استعمال کر لے.
ٹھیک. جو مٹی کے برتن ہیں بعض اوقات چٹک جاتے ہیں, کونا کوئی جھڑ جاتا ہے, تو اب اس میں کھانا پینا
اس کو مکروہ قرار دیا ہے.
ٹھیک. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ سنت غیر موقعہ نہ پڑھنے کی مستقل عادت ہو تو کوئی گناہ ہوگا؟
سنت غیر موقعہ نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ حصول ثواب کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اس کی عادت بنانا چاہیے. اس کی عادت بنا لینا یہ بہت اچھا کام ہے, نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے.
ٹھیک. درود پاک میں افضل درود پاک کون سا ہے؟
درود ابراہیمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کو ادا فرمایا ہے, تو اس کو افضل قرار دیا گیا.
کوئی چیز اگر ہم جب خریدتے ہیں تو اس کا ریٹ کم کروانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
ریٹ کم کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بارگیننگ کرتے وقت کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بعض اوقات جیسے لوگ سامنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ ساتھ والی دکان والا تو مجھے اتنے کا دے رہا تھا, تو فلاں نے مجھے اتنے کی آفر کی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے تو پھر اس طرح کے الفاظ بولنا جائز نہیں ہے, اور جھوٹ کا گناہ بھی ہو جائے گا. اور اگر جھوٹ نہیں بول رہے تو ظاہر ہے دونوں کو, بیچنے والے کو بھی اختیار ہے اور اس کو بھی اختیار ہے کہ یہ کم کروا سکتا ہے.
مدی سیل کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں آتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے, تو آئیے دیکھیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, کیا گورنمنٹ کے افسر حضرات جن کو گورنمنٹ کی گاڑیاں دی جاتی ہیں یہ اپنے ذاتی کام میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
سر کی طرح ہو گیا یہ بھی.
اس کا ضابطہ تو دیکھیے وہی ہے کہ جس کی طرف سے جو چیز استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے تو ان کی طرف سے اس کے استعمال کی کتنی اجازت ہے, تو ان کی طرف سے استعمال کی جتنی اجازت ہے تو اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر ان کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ بھئی اس کو آفس میں ہی آتے وقت اور جاتے وقت استعمال کرنا ہے تو پھر اسی استعمال کی ہوگی. اور پھر اس میں آفیسرز کے اعتبار سے کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں کہ کسی کو بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں اور کسی کو کم ہوتی ہیں, تو اپنے محکمے سے جو ہے وہ رجوع کرے کہ کیا میں ذاتی استعمال میں سودا سلف لینے کے لیے, کسی عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں. پھر یہ بھی دیکھ لے کہ عام طور پر جو پیٹرول ہوتا ہے وہ بھی بعض کو جو ہے وہ گورنمنٹ سے دیا جاتا ہے, تو وہ کیا ذاتی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں. تو جو ایک محکمے کی پالیسی ہے اس پالیسی کو فالو کیا جائے, اپنے افسران بالا سے رابطہ کر کے جو پالیسی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے.
مزید کالز.
اکبر حسین اتاری بہاو نگر سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز چار رکعت والی اکیلے ادا کر رہا تھا. پہلی اور دوسری رکعت میں میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی اور آخری دو رکعت میں بھی سورت ملا بیٹھا بھول کے, تو کیا اس سے مجھے سجدہ صاحب پڑے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
پریشان ہونے والی بات نہیں ہے جی. کیا فرمائیں جی؟ فرضوں کی آخری دو رکعتیں اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو آخری دو رکعتوں میں سورت کا ملانا, یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا مستحب ہے, یعنی بہت اچھا کام ہے. اور امام کے لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ پھر مقتدیوں کے اوپر بہت مشکل ہو جائے گی, بھاری ہو جائے گا, تو امام کے لیے مستحب نہیں ہے. لیکن جو اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو مستحب ہے, بہت اچھی بات ہے کہ وہ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے, تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے
جی. اگلی کال.
عبد السلام اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں اگر مچھر کاٹے اور اس کو مارنے میں خون بھی پھٹ جائے اس کا بدن, اور خون بدن میں پھیل جائے, تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گی اور نماز کا کیا مسئلہ پھر, نماز ہوگی یا دورانی ہوگی؟
اس میں دو باتیں میرے ذہن میں, ایک تو یہ سوال ان کا خون وغیرہ, دوسرا یہ کہ مچھر یا مکھی جب بعض اوقات آتا ہے تو تنگ کرتا ہے نا, بار بار اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نماز میں بھی یہ کرتے ہیں, تو نماز پہ کوئی اثر پڑے گا اس سے؟
جو پہلی صورت ہے کہ اگر مچھر کو مارا
جی
اور اس سے خون بہا اور وہ جسم پر لگا, تو جو مچھر کا خون ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے, یہ پاک ہی ہوتا ہے, اور اس سے اپنا وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے.
صحیح.
کیونکہ اپنا وضو اپنے جسم سے خون نکلنے سے
ٹوٹتا ہے,
یا جو وضو توڑنے والی چیزیں ان کے نکلنے سے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. اس مچھر کے خون لگنے سے نہ تو نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
باقی جو دوسرا سوال ہے کہ مچھر یا مکھی کو اڑانا,
صحیح,
تو اس میں عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے. اگر عمل کثیر کر لیا, یعنی ایک رکن میں تین مرتبہ زائد جو ہے وہ ہاتھ تین مرتبہ
جی
یا اس سے زیادہ استعمال کر لیا, تو عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. اگر تین سے کم مرتبہ یعنی ایک یا دو دفعہ کیا تو ایک رکن کے اندر, تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اسی طرح مکھی اور مچھر کو مارنے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ پائے در پائے جو ہے وہ تین دفعہ جو ایزا دے رہی ہے, جو بھی چیز ہے, مچھر ہے, کھٹمل ہے, تو اس کو پائے در پائے یعنی تواتر کے ساتھ تین ضربے نہ ماری جائیں. کیونکہ اگر پائے در پائے تین ضربے ماریں گے, تین دفعہ ماریں گے, تو یہ بھی عمل کثیر اور نماز کو فاسد کر دے گا. اور اگر مختلف اس کے اوپر کی ہیں تو اگر تکلیف دے رہے ہیں تو ایسا کریں, اگر تکلیف نہیں دے رہے ہیں تو بلا ضرورت نماز میں ایسا نہ کرے کہ اس سے کراہت ہوتی ہے.
ٹھیک. یہ ارشاد فرما دیں کہ والدین کو اپنی بچیوں کا جو نکاح ہے وہ کس عمر میں کرنا چاہیے, عمر کیا ہو اس کی, اور ساتھ ہی یہ کہ ہفتہ اور منگل کی جو راتیں ہیں کیا اس میں نکاح کرنا پرابلم ہے, مسئلہ ہے شرم؟
دیکھیں, نکاح کی تو کوئی عمر مقرر نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
نکاح جو ہے وہ نابالغی کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے, بالغی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پر جو نکاح والدین کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ جو بچی ہے وہ اتنی ہو کہ باشعور ہو, گھر کو سنبھالنے کا سلیقہ ہو اس کے اندر, اور یہ ان امور کا خیال رکھا جائے.
صحیح.
بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ فوراً ان امور کو اگر انجام دے دیا جائے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے. اب یہ کہ جو دنوں کا انتخاب ہے تو دنوں میں بھی شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس دن کیا جائے یا اس دن نہ کیا جائے, اس دن کرنا جائز ہے, اس دن کرنا ناجائز ہے. کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں نکاح کرنا ناجائز ہو, ہر دن میں نکاح کیا جا سکتا ہے. ہاں, یہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ دنوں کی برکتیں ہوتی ہیں, جیسے جمعہ کو سید الایام کہا گیا, مسلم مومنوں کی عید کہا گیا, تو اور پھر جمعہ کے دن نکاح ہونا مسنون بھی ہے. تو اگر اس دن جو ہے اس دن کا برکت والے دن کا اسی طرح پیر کا انتخاب کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے, اچھا ہے. لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اگر ان دنوں میں نکاح نہیں ہوا تو برا ہوا, یا آئندہ کوئی ایسی بات پیش آئے گی تو اس طرح کے وسوسے یا اس طرح کے وہم یا دنوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں منسوب کر کے اس دن کو منحوس سمجھنا اس کی شرم گنجائش اور اجازت نہیں ہے.
مزید کال سم شامل کریں.
آج فرض ہے وہ چھوڑ کے یہ عمرہ کر لیا جائے تو یہ صحیح ہے کہ پہلے اس کو سربراہ کو حج کرنا چاہیے؟
جی اگر حج فرض ہو اسے چھوڑ کر عمرہ کر رہے ہیں. اب یہ جو سوال تھا,
حج فرض ہے جس کے اوپر, تو اس کو اولین کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے حج ادا کرے, کیونکہ اگر حج نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا, اور عمرہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمرہ کر کے رقم عمرے کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں, اور حج پہلے سے فرض ہو چکا ہوتا ہے تو پھر حج پہ جانے کی استطاعت باقی نہیں رہتی ہے. تو جوں جوں یہ حج کے اندر بلا وجہ بلا عذر شرعی تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوتے رہیں گے. تو ایسے لوگوں کو کہ جو عمرے پر جا رہے ہیں اور ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آگے حج کا سیزن آ رہا ہے تو ان کو پہلے اپنے حج کا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ فرض ہے اور اس میں تاخیر گناہ ہے. پھر زندگی کا پتہ نہیں کہ جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو کہیں اس حدیث پاک کی وعید میں نہ آ جائے کہ جس کے اوپر حج فرض ہوا باوجود استطاعت کے اس نے حج نہ کیا, تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور جو چیز فرض ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے.
ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.